بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی اور جفت و طاق کی اور رات کی جب وہ جانے لگے، بے شک ان چیزوں میں قسم ہے صاحب عقل کے لیے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا ہے، ستون والے ارم والے، جس کا مثل دوسرے شہروں میں نہیں پیدا ہوا ہے، اور سمود کے ساتھ جو وادی میں پتھر تراش کر مکان بناتے تھے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جن لوگوں نے شہروں میں سرکشی پھیلائی اور خوب فساد کیا، تو پھر خدا نے ان پر عذاب کے کوڑے برسا دیے۔ بے شک تمہارا پروردگار ظالموں کی تاک میں ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ فجر کی آیات 1-14 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب کریم منصوری۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد حالات حاضرہ کے جائزے پر مشتمل پروگرام منظر و پس منظر پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد پروگرام صبح امید حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے پیش کیا جائے گا، اور پھر آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے، سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ ایران میں اسمارٹ الیکٹرانک ٹریکٹروں کی تیاری۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے مارچ کے مہینے میں انتخابات کرائے جانے کا دیا عندیہ۔ اور ہندوستان کورونا مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ۔ لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے۔ ایران دنیا میں اسمارٹ اور الیکٹرانک ٹریکٹر بنانے والے ملکوں کی صف میں شامل ہو گیا ہے۔ ایران کے ٹریکٹر مینوفیکچرنگ انڈسٹریل گروپ کے ٹیکنیکل اینڈ انجینئرنگ ریسرچ گروپ کے سربراہ مہدی معصومی نے کہا ہے کہ ٹریکٹر مینوفیکچرنگ کے متعلقہ یونٹوں نے ملک کے تعلیمی مراکز اور اسٹارٹ اپ کمپنیوں کے تعاون سے اپنی مصنوعات کو لیول 3 سے اپ گریڈ کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ توقع ہے کہ 2-3 سال کے دوران ایران میں اس سطح کے پروٹوٹائپ ٹریکٹر تیار کیے جانے لگیں گے۔ ایران ٹریکٹر مینوفیکچرنگ انڈسٹریل گروپ کے ٹیکنیکل اور انجینئرنگ ریسرچ کے سربراہ کا کہنا ہے کہ لیول 3 ٹریکٹر اعلیٰ ٹیکنالوجی کی بنیاد کی حامل مصنوعات ہیں، جبکہ ملک میں لیول 4 ٹریکٹر ٹیکنالوجی تک پہنچنے کی بنیاد بھی فراہم ہوگی۔ ایران ٹریکٹر مینوفیکچرنگ انڈسٹریل گروپ اس وقت 26 مصنوعات تیار کرتا ہے، جن میں سے 35 سے 150 ہارس پاور والے ٹریکٹر بھی شامل ہیں۔ ایران میں تیار ہونے والے یہ ٹریکٹر ملکی ضروریات پوری کرنے کے ساتھ ساتھ بیرون ملک برآمد بھی کیے جاتے ہیں۔ ایرانی فوج کے الیکٹرانک وارفیئر ٹریننگ سینٹر کا باضابطہ افتتاح کر دیا گیا۔ ایران کی فوج کے کمانڈر ان چیف میجر جنرل سید عبدالرحیم موسوی نے آرمی کے الیکٹرانک وارفیئر سینٹر کا افتتاح کیا۔ الیکٹرانک وارفیئر ٹریننگ سینٹر کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے میجر جنرل عبدالرحیم موسوی کا کہنا تھا کہ الیکٹرانک وارفیئر کا میدان ایک شعبہ نہیں بلکہ مکمل ادارہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی فوج کے پاس الیکٹرانک وارفیئر کی لازمی توانائی نہ ہو تو وہ بہت سے میدانوں میں ناکام رہے گی۔ میجر جنرل موسوی نے کہا کہ جنگ میں مستقل فورس کے طور پر الیکٹرانک وارفیئر یونٹ کی کارکردگی فیصلہ کن اور مؤثر واقع ہو سکتی ہے، اور اس حوالے سے ہمیں اس شعبے پر خاص توجہ دینا ہوگی۔ پاکستان میں حزب اختلاف کے رہنما اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے مارچ کے مہینے میں انتخابات کرائے جانے کا اندیا ظاہر کیا ہے۔ لاہور میں صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ میری پیش گوئی ہے انتخابات مارچ اپریل میں ہو جائیں گے۔ عمران خان نے کہا کہ معیشت کی یہی صورتحال رہی تو فروری مارچ تک ملک ڈیفالٹ کر جائے گا۔ حزب اختلاف کی جماعت تحریک انصاف کے سربراہ نے کہا ہے کہ حکومت انتخابات 2023 سے آگے لے کر جانا چاہتی ہے، لیکن معاشی صورتحال میں انتخابات آگے لے کر جانا ممکن نہیں ہے۔ دوسری جانب پاکستان کی وزیر اطلاعات و نشریات مریم اورنگزیب نے عمران خان کے بیان پر تبصرہ کرتے ہوئے استفسار کیا ہے کہ کیا آپ اپریل 2024 میں انتخابات ہونے کی پیش گوئی کر رہے ہیں۔ ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت کے مطابق ملک کی 10 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام 3 علاقوں میں کورونا کے نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق جن ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کورونا کے نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا ان میں قومی دارالحکومت دہلی، راجستھان، پنجاب، تلنگانہ اور جموں کشمیر شامل ہیں۔ ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق دہلی میں کورونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 33 ہو گئی ہے۔ عراق میں رضاکار فورس الحشد الشعبی کے کمانڈر کے خلاف خودکش حملہ ناکام بنا دیا گیا۔ عراقی سیکورٹی فورسز نے داعش کے ایک عنصر کو گرفتار کرنے میں کامیابی حاصل کی، جو عراقی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے ایک کمانڈر کے خلاف خودکش کاروائی کرنے کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ عراقی سیکورٹی انفارمیشن سینٹر نے صوبہ دیالہ میں عراقی پاپولر موبلائزیشن آرگنائزیشن کے خلاف کاروائی کرنے والی خودکش بمبار کو گرفتار کرنے کی اطلاع دی ہے۔ شفق نیوز ویب سائٹ کی رپورٹ کے مطابق عراقی سیکورٹی انفارمیشن سینٹر نے اعلان کیا ہے کہ دہشت گرد گروہ داعش کے باقی ماندہ عناصر کے خلاف عراقی نیشنل سیکورٹی سروس کے خصوصی آپریشنز اور دردناک ضربوں کے دوران عراقی سیکورٹی سروس کا گروپ صوبے میں ایک خودکش حملہ آور کو گرفتار کرنے میں کامیاب رہا، جس نے دیالہ میں گھات لگا کر حملہ کر کے دیالہ میں الحشد الشعبی کے کمانڈر کو نشانہ بنانے اور خود کو دھماکے سے اڑانے کی کوشش کی۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ قومی سلامتی کے بیدار نوجوانوں نے اسے اپنی مجرمانہ کاروائیوں سے روک دیا، لہذا اسے گرفتار کر کے متعلقہ عدالتی حکام کے حوالے کر دیا گیا تاکہ قانون کے مطابق ضروری اقدامات کیے جا سکیں۔ فلسطینی مجاہدین نے صہیونیوں کے خلاف 5 مسلحانہ کاروائیاں انجام دے کر صہیونیوں کو لرزہ بر اندام کر دیا۔ رپورٹ کے مطابق یہ کاروائیاں غرب اردن کے مختلف علاقوں میں انجام دی گئی ہیں۔ فلسطینی مجاہدین نے اس سلسلے کی ایک کاروائی میں جلبون دیہی علاقے کے قریب واقع صہیونی آبادی کو گولیوں کا نشانہ بنایا۔ ایک اور کاروائی کے دوران جنین کے مضافات میں صہیونی فوجی دستے پر گولیاں برسائی گئیں۔ اس کے علاوہ اپارتھائیڈ دیوار کے پاس جلما اور دوتان نام کی صہیونی فوج کی چیک پوسٹ پر دھاوا بول دیا گیا۔ جنگ بندی کی کوشش کے باوجود جار سعودی اتحاد نے شمالی یمن کے رہائشی علاقوں پر گولہ باری کی ہے۔ یمنی ذرائع کا کہنا ہے کہ صوبہ سعدہ کے شہر ممبا کے علاقے الرقو پر سعودی فوجی اتحاد کی گولہ باری میں کم سے کم 12 افراد مارے گئے، جن میں سے کئی افریقی تارکین وطن بھی شامل ہیں۔ جار سعودی اتحاد نے یہ حملے ایسے وقت میں کیے ہیں جب سعودی اتحاد کی نمائندگی میں ایک عمانی وفد جنگ بندی کو آگے بڑھانے کے بارے میں بات چیت کے لیے اس وقت صنعاء کے دورے پر ہے۔ یمنی ذرائع کا کہنا ہے کہ عمانی وفد کی پیش کردہ شرائط پر غور کیا جا رہا ہے اور فریقین کے درمیان مذاکرات میں جزوی پیش رفت بھی ہوئی ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ بحرین کے عوام نے فلسطینیوں اور مسجد اقصی کی حمایت میں بڑے پیمانے پر مظاہرے کر کے صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کی کوششوں کی مخالفت کی۔ ہفتے کے روز بحرین کے عوام نے 17 کے علاقے میں ایک مظاہرہ کر کے بحرین میں صہیونی غاصب حکومت کے ساتھ اپنے ملک میں کسی بھی طرح کے تعلقات کو معمول پر لانے اور صہیونیوں کے تہوار ہنوکا کی تقریبات کے انعقاد کی بھی شدید مذمت کی۔ فلسطینی پرچم تھامے بحرینی مظاہرین الخص اور مسجد اقصی کی حمایت میں نعرے لگا رہے تھے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام منظر و پس منظر۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا اس مالک ہستی کے نام سے، اس خالق ہستی کے نام سے جو منظر سے زیادہ پس منظر اور پس منظر سے زیادہ منظر کے حقائق سے آشنا ہے۔ سحر اردو ٹی وی کے پروگرام منظر اور پس منظر میں راشد نقوی کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز ناظرین، اسلامی جمہوری ایران کے خلاف سامراجی سازشیں آج سے نہیں ہیں۔ جب سے ایران کا اسلامی انقلاب کامیاب ہوا، عالمی سامراجی قوتوں نے ہر شعبے میں اسلامی جمہوریہ ایران کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اس نظام کو نقصان پہنچانے، اس نظام کو کمزور کرنے، اس نظام کو ختم کرنے کے لیے متعدد سازشیں کی گئیں۔ ان سازشوں میں سے ایک عالمی سطح پہ اسلامی جمہوریہ ایران، اسلامی جمہوریہ نظام کے آئین، اسلامی جمہوری ایران کے قوانین کو ایسے قوانین بنا کے پیش کرنا کہ جس سے رائے عامہ اسلامی جمہوری ایران کے خلاف ہو جائے۔ ایران پر کبھی انسانی حقوق کے عنوان سے الزامات عائد کیے جاتے ہیں، کبھی حقوق نسواں کے عنوان سے، کبھی آزادی، جمہوریت، اور کبھی فریڈم آف اسپیچ کے نام پہ الزامات عائد کیے جاتے ہیں۔ ان موضوعات میں سے ایک موضوع پہ آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کا منظر و پس منظر جاننے کی کوشش کریں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، اسلامی جمہوری نظام میں خواتین کا مقام موضوع ہمارا یہ رہے گا، لیکن جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ اسلامی جمہوری ایران کے خلاف مختلف قسم کے الزامات، مختلف قسم کے منفی پروپیگنڈے آئے روز اور گزشتہ 40-42 سالوں سے ہم سن رہے ہیں، میڈیا کے اندر، الیکٹرانک ہو، سوشل میڈیا ہو، پرنٹ میڈیا ہو۔ گزشتہ دنوں کمیشن آن دی اسٹیٹس آف ویمن، ایک کمیشن ہے یونائٹڈ نیشن کا جو خواتین کی حیثیت کے بارے میں اور خواتین کو مختلف جو عالمی سطح پہ چیلنج درپیش رہتے ہیں ان کے عنوان سے ایک کمیشن ہے، اور اس کمیشن میں اسلامی جمہوری ایران بھی اس کا رکن تھا، اور اس کے ٹوٹل غالباً 54 کے قریب ممبران ہیں۔ اور جب ایران کو اس میں شامل کیا گیا تو 45 ممبران نے اسلامی جمہوری ایران کی حمایت میں ووٹ دیا تھا کہ اسلامی جمہوری ایران کو اس میں ضرور شامل ہونا چاہیے۔ گزشتہ دنوں امریکی کوششوں سے، امریکی سازشوں سے، بلکہ میں اس کو امریکہ یورپ کی مشترکہ کوشش کہوں گا، اور اس میں غاصب اسرائیل کو بھی شامل کروں گا، کہ یہ مل کے ایک پروپیگنڈا کرتے ہیں، ایک ہائبرڈ وار شروع کرتے ہیں، اور اس میں پھر عالمی سطح پہ اسلامی جمہوری ایران کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اسلامی جمہوری ایران کی اسٹیٹس کو، جو ایک سفارتی سٹیٹس ہے، اس کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کمیشن کے اندر بھی اسلامی جمہوری ایران کے خلاف ایک فضا بنائی گئی کہ ایران کے اندر خواتین کو حقوق حاصل نہیں ہیں، لہٰذا اس کمیشن میں اسلامی جمہوریہ ایران کو نہیں ہونا چاہیے، جہاں پہ 45 ممبران نے 3 سال کے لیے اس کمیشن میں ایران کو منتخب کیا تھا، وہاں پہ تقریباً 29 اراکین نے امریکہ کی ایما پہ ایران کے خلاف ووٹ کاسٹ کیا اور ایران کو اس کمیشن سے نکال دیا ہے۔ بظاہر اس کمیشن کی کوئی اتنی بڑی اہمیت نہیں ہے کہ ہم کہیں گے اس سے کوئی بہت بڑا نقصان ہوا، لیکن اس سے یورپ اور امریکہ کی اس نیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ جہاں کہیں بھی ان کو موقع ملتا ہے اسلامی جمہوریہ ایران کے نظام آئین کو اور اس انقلاب کو نقصان پہنچائیں۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کہ اسی موضوع کے اندر رہتے ہوئے خواتین اور حقوق نسواں کے عنوان سے جو اسلامی جمہوریہ ایران میں ایک بڑی تبدیلی آئی ہے، میں اس کو ایک انقلاب کہتا ہوں، کہ جو خواتین کو حقوق انقلاب سے پہلے تھے وہ کیا تھے، اس وقت مختلف شعبہ جات میں خواتین کہاں پہ کھڑی تھیں، اور اس وقت اسلامی جمہوریہ ایران کی کامیابی کے بعد اس وقت تمام تر مخالفتوں اور تمام تر مشکلات کے باوجود اس وقت ایران کی خاتون، ایران کی خواتین اس وقت مختلف شعبہ جات میں کس مقام پہ پہنچی ہیں، آج ہم کوشش کریں گے کہ جو ہماری ماہرین ہیں کوشش کر رہے ہیں ہم خواتین سے ہی رابطہ کریں جو جن کا تعلق ایران سے ہو، پاکستان سے ہو، ہندوستان سے ہو، لیکن اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ اپنی ماہرین یعنی ماہر خواتین سے رابطہ کریں، یہ ایک عرض کرتا چلوں کہ بظاہر امریکہ کے اندر بڑے حقوق نسواں کے نعرے ہیں، یورپ کے اندر فرانس، جرمنی، اگر خود ان کے اپنے اعداد و شمار اگر دیکھے جائیں کہ وہاں پہ کس طرح سے خواتین کے خلاف تشدد روا رکھا جاتا ہے، وہاں پہ کس انداز سے خواتین کو دوسرے اور تیسرے درجے کے شہری کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے، بظاہر بڑی مساوات اور برابری کی بات کی جاتی ہے، لیکن جب خود ان کے اندر جا کے ان اعداد و شمار کے جو سرکاری اعداد و شمار ہیں، چاہے وہ امریکہ کے ہوں، چاہے برطانیہ کے ہوں، فرانس کے ہوں، جرمنی کے ہوں، تمام یورپی ملکوں کے، ہمارے ساتھیوں نے خود برطانیہ کے عنوان سے ایک رپورٹ تیار کی ہے، بڑی معروف چیزیں ہیں کہ جو میڈیا میں موجود تھیں ان کو ہمارے ساتھیوں نے اکٹھا کیا اور ایک رپورٹ کی صورت میں پیش کیا ہے، آپ بھی ملاحظہ پر ہیں، سار ٹی وی سے پہلے بھی ہم نے اس کو نشر کیا، ایک بار پھر اس کو نشر کر رہے ہیں تاکہ ہمارے اس پروگرام کے ساتھ ہم اس موضوع کو جوڑ سکیں۔ تو دیکھیے برطانیہ کے اندر حقوق نسواں کی کیا صورت حال ہے، اس رپورٹ ملاحظہ فرمائیں۔
Is it okay if I call you back?
I was just on the phone.
Who are you talking to?
I was talking to Denise.
Not here.
Denise. Tell me who you were talking to. I was just talking to Denise. You can take my phone. I have done it.
Stop crying. No one cares.
برطانیہ میں انجام پانے والی ایک تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ خواتین سب سے زیادہ زیادتی اور تشدد کا نشانہ انگلینڈ میں بنائی جاتی ہیں۔ برطانیہ کی لینگسٹر یونیورسٹی کی اس تحقیق کے مطابق فیفا ورلڈ کپ 2022 کے دوران انگلینڈ میں خواتین کو گھریلو تشدد کا نشانہ بنائے جانے کے واقعات میں 38% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ اس تحقیقاتی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ورلڈ کپ شروع ہونے کے تقریباً 10 گھنٹے کے بعد خواتین کے خلاف گھریلو تشدد اوج پر پہنچ گیا، یہاں تک کہ بہت سی خواتین زخمی ہو گئیں اور بعض اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ گزشتہ ورلڈ کپ کے دوران برطانیہ میں گھریلو تشدد کی روک تھام کے قومی ادارے نے پورے لندن میں ایسے پوسٹر چسپا کیے تھے جن میں انگلینڈ کے میچ کے بعد خواتین کے خلاف تشدد میں کمی کی اپیل کی گئی تھی۔ ان پوسٹروں میں ایک خاتون کے خون آلود چہرے کے ساتھ یہ عبارت لکھی ہوئی تھی کہ اگر انگلینڈ کی ٹیم ہار گئی تو وہ ہار جائے گی۔ فٹ بال میچ کے دوران تشدد کا نشانہ بننے والی ایک برطانوی خاتون کہتی ہے کہ فٹ بال کو بہت اچھا کھیل کہا جاتا ہے، لیکن میرے لیے فٹ بال کا مطلب مار کھانا اور جنسی تشدد کا نشانہ بننا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ انگلینڈ کے فٹ بال کلب کے میچوں کے دوران اور قومی فٹ بال ٹیم کی شکست کے بعد اتنی زیادہ بار مار کھا چکی ہے کہ ان کی تعداد اس کو یاد نہیں رہی۔ برطانوی خواتین حتیٰ کرونا وبا کے پھیلاؤ کے دوران بھی تشدد سے محفوظ نہیں رہیں۔
I couldn't see any other way out other than killing myself.
قرنطینہ کے زمانے میں برطانوی خواتین کورونا کے ساتھ ہی انواع و اقسام کے گھریلو تشدد سے بھی حالت جنگ میں تھیں۔ برطانیہ کے ایک خیراتی ادارے ریفیوج کی رپورٹ کے مطابق اپریل 2022 میں پورے انگلینڈ میں کورونا قرنطینہ کا اعلان کیے جانے کے بعد اس کے پاس آنے والی ایسی ٹیلی فون درخواستوں میں 700% سے زیادہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جن میں گھریلو تشدد کا نشانہ بننے والی خواتین نے مدد کی درخواست کی تھی۔ تشدد برطانوی خواتین کو درپیش مستقل مسئلہ ہے، جو بھی خوشی یا غم کا موقع ہو انہیں تشدد کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حتیٰ کرسمس کے موقع پر بھی ان کی مشکلات اور انہیں دی جانے والی اذیتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کرسمس یورپی عوام کے لیے خوشی کا موقع ہوتا ہے، ہر جگہ جشن کا سما رہتا ہے، لیکن یہ موقع بھی انگلینڈ کی خواتین کے لیے سوہانے روح بن جاتا ہے۔ فادر نوئل سب کے لیے خوشیاں، لیکن انگلینڈ کی خواتین کے لیے تشدد، زخم اور غم و غصہ لاتے ہیں۔ برطانیہ کے نیشنل ہیلتھ سینٹر کے مطابق خواتین کے ساتھ تشدد کا سلسلہ حتیٰ ان کے حاملہ ہونے کے بعد بھی نہیں رکتا، بلکہ اس میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ ایک انگلش خاتون رامونا، جو 15 سال کی عمر میں اپنے شوہر کے تشدد کا نشانہ بنی، کہتی ہے کہ گویا وہ یرغمال بنا لی گئی تھی۔ بھاگ جانے کی کوشش کی، لیکن اس کی ساس نے دروازے میں تالا لگا دیا تھا۔
Mentally, he was abusing me for so long.
مار سے اس کے چہرے پر نیل پڑ گیا تھا، جس کو وہ میک اپ کے ذریعے چھپایا کرتی تھی۔
Domestic abuse survivor. I was abused for well over a decade.
رامونا جیسی لاتعداد برطانوی خواتین ہیں جو تشدد سے نجات نہیں پاتی، اور اگر کسی طرح بچ بھی جائیں تو ان کی نفسیاتی اور ذہنی حالت ٹھیک نہیں رہتی اور زیادہ تر منشیات کے گروہوں کا شکار بن جاتی ہیں۔ برطانیہ کی ایک خاتون وکیل وکٹوریا کینن کہتی ہیں کہ گھریلو تشدد کا نشانہ بننے والی زیادہ تر خواتین رپورٹ نہیں کرتی، کیونکہ اس کے نتائج سے ڈرتی ہیں۔ پولیس بھی ان خواتین کو تشدد سے بچانے پر زیادہ توجہ نہیں دیتی اور کہتی ہے کہ یہ گھریلو معاملات ہیں، ان میں مداخلت نہیں کرے گی۔ انگلینڈ میں خواتین کے ساتھ تشدد کا مسئلہ آج اور کل کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ بہت پرانا مسئلہ ہے جس کو ہر دور میں نظر انداز کیا گیا۔ یہ وہ مسئلہ ہے جو اب تک لاتعداد برطانوی خواتین کی زندگیاں لے چکا ہے۔
یہ ناظرین برطانیہ میں ہونے والے تشدد، یعنی خواتین پہ ہونے والے تشدد کی ایک جھلک آپ نے دیکھی۔ یہی صورتحال امریکہ میں ہے، اس سے بدتر فرانس میں، اس سے بدتر جرمنی میں، اور بھی یورپ کے ملکوں سے ایسی خبریں آتی ہیں۔ بظاہر وہ اپنے آپ کو حقوق نسواں کا چیمپئن بھی کہتے ہیں، ہیومن رائٹس کا چیمپئن بھی کہتے ہیں۔ بہرحال ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ تہران یونیورسٹی سے پروفیسر وفا یزدان منش ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں۔ ماہر تعلیم ہیں، استاد ہیں، اور مختلف دنیا کے ممالک کا انہوں نے دورہ کیا ہے، خواتین کے حقوق، خواتین کی صورتحال کو بہت اچھی طریقے سے جانتی ہیں۔ ڈاکٹر وفا یزدان منش، السلام علیکم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔
جی بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا، ہمارے لیے خوشی یہ ہے کہ ایران کی پروفیسر ہیں اور اردو بھی الحمدللہ روانی سے بولتی ہیں۔ ڈاکٹر وفا، بتائیے گا ایران کے اسلامی انقلاب سے پہلے اور بعد میں جو خواتین کے رول میں اضافہ ہوا یا خواتین کو ایک مقام و منزلت ملی، کیا موازنہ کریں گے انقلاب سے پہلے اور انقلاب کے بعد کے خواتین کے حقوق کے عنوان سے؟
جی مجھے بھی خوشی ہے کہ میں اس پروگرام میں شامل ہوں۔ یہ جو فرق ہے انقلاب سے پہلے اور انقلاب کے بعد، یہ کھول کر سامنے آتا ہے۔ یہ اتنا بڑا فرق ہے کہ اگر کسی نے وہ انقلاب سے پہلے کا دور دیکھا ہو، اس کے بعد کو بھی دیکھا ہو، یہ فرق اس کو محسوس ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، انقلاب کے بعد اچانک ایسا ہوا کہ اگر پہلے انقلاب سے پہلے لوگ اپنی بیٹیوں کو معاشرے میں بھیجنے کے لیے وہ پریشان ہوتے تھے، اب انقلاب کے بعد وہ گھبراہٹ ختم ہو گئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لڑکیاں زیادہ تعلیم یافتہ ہو گئیں، یونیورسٹی میں ان کا آنا شروع ہو گیا، اور پڑھائی کے بعد وہ جو بھی کرتی ہیں معاشرے میں، بالکل انہیں معاشرتی سرگرمیاں انہوں نے رکھنا شروع کر دیا۔ یہ پھر اس کی وجہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتی کہ ایک سیکورٹی بن گئی تھی, ایک سکون تھا, کوئی پریشانی نہیں تھی. اب ہماری لڑکی وہ معاشرے میں جائے, ان کو کوئی مسئلہ ہو یا کوئی الجھاؤ ہو. اور اب مختلف فیلڈ میں بھی دیکھیں, لڑکیاں خواتین سب بھی مصروف عمل ہیں, ان کو جاب مل جاتی ہے ان کی صلاحیت کے مطابق. اور ویسے ہی رات کو, آدھی رات کو بھی ایک عورت باہر بھی نکل سکتی ہیں, کوئی نہیں ان کو رکنے والا کہ آپ کیوں اس وقت باہر جا سکتی ہیں, آپ کیوں اکیلے جا سکتی ہیں. یہ کوئی نہ پابندی ہے, یہ بالکل ہی ایک آزادی ایک عورت کو, اور اس کو ایک امن کا ماحول مل گیا ہے. اور اس کے علاوہ کیا چاہیے, جب ایک امن ہو, ایک عورت کو سیکورٹی محسوس ہو جائے, اس کے گھر والوں کو یہ آسانیاں محسوس ہو جائے, تو ظاہر ہے اور کیا چاہیے ایک عورت کے لیے.
جی بہت شکریہ, ہمارا وقت بالکل اپنے اختتام کو پہنچا. میں اتنا عرض کروں گا کہ یہ اسلامی انقلاب کے ساتھ ساتھ اسلام کے خلاف بھی یہ پروپیگنڈا ہے. وہ نہیں چاہتے کہ اسلام کا قانون دنیا کے سامنے آئے, جہاں پہ اسلام نے خواتین کو جو عظمت اور مقام دیا ہے وہ یقیناً کسی اور نظام میں نہیں ہے. اگلے ہفتے نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے, اس وقت تک ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ. ناصر
یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا, خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا, ایک قرآن خد و خال بھی ہم پر اترا, نئے رنگوں سے مراد تب سحر و شام ہوئے, نئے رنگوں سے مرتب سحر و شام ہوئے, چشم کونین میں بینائی سا پیکر اترا, کس قدر عاجز و مسکین تھی بلندی اس کی, کس قدر عاجز و مسکین تھی بلندی اس کی.
یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے سماعت فرمائیے, حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام صبح امید.
صبح امید,
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. سامعین, پروردگار عالم قرآن کریم میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا قول نقل کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ عیسیٰ نے کہا, خدایا ہمارے اوپر آسمان سے دسترخوان نازل کر دے کہ ہمارے اول و آخر کے لیے عید ہو جائے, اور تیری قدرت کی نشانی بن جائے اور ہمیں رزق دے کہ تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ سامعین، پیغمبر اولوالعزم حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی ولادت کی مناسبت سے آپ سب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔
اب تیرے سوا کون ہے یسرب کے بسیا، اب تیرے سوا کون ہے یسرب کے بسیا، مولا ہے بھنور میں تیرے بیمار کی نیا، اب تیرے سوا کون ہے یسرب کے بسیا، مولا ہے بھنور میں تیرے بیمار کی نیا، اب تیرے سوا کون ہے یسرب کے بسیا، آپ سنبھالیں گے تو پھر کون سنبھالے، ہم روزے ازل سے ہیں محمد کے حوالے، محمد کے حوالے، اللہ نے بخشا ہے تجھے آج سریا، اللہ نے بخشا ہے تجھے آج سریا، اب تیرے سوا کون ہے یسرب کے بسیا، قربان محمد میرے ایمان محمد، سب نبیوں سے افضل ہے تیری شان محمد، تیری شان محمد، قربان تیرے اے میری بگڑی کے بنیا، قربان تیرے اے میری بگڑی کے بنیا، اب تیرے سوا کون ہے یسرب کے بسیا، اب تیرے سوا کون ہے یسرب کے بسیا، مولا ہے بھنور میں تیرے بیمار کی نیا، اب تیرے سوا کون ہے یسرب کے بسیا، اب تیرے سوا کون ہے یسرب کے بسیا، اب تیرے سوا۔
سامعین، تمام انبیاء الہی نے تہذیب نفس اور اخلاق کو، جو کہ انسان کی سعادت کا سبب ہے، بیان کیا ہے۔ یہاں تک کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو آپ نے بھی اپنے کاموں کا ایک بڑا حصہ اخلاقی مباحث پر قائم کیا، اور ان کی پیروی کرنے والے تمام لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اخلاق کا بہت بڑا استاد سمجھتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت ہی مہربان اور خلیق پیغمبر ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا ایک ہدف مکارم اخلاق اور اخلاقی اقدار کو پایۂ تکمیل تک پہنچانا ہے، کیونکہ ایک کامل انسان کی تربیت کے مسئلے میں علمی، اخلاقی اور عملی پہلوؤں کو بہت زیادہ اہمیت بخشی گئی ہے، اور یہی ان کا اصلی اور بنیادی ہدف ہے۔ لہٰذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اخلاق، تہذیب اور آئین تقویٰ کو بہت زیادہ اہمیت اور وسعت دی ہے۔ قرآن کریم نے سورہ نساء کی 157 اور 198 آیتوں میں وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک زندہ ہیں، ارشاد قدرت ہوتا ہے، اور یہ کہنے کی بنا پر کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے، حالانکہ انہوں نے نہ انہیں قتل کیا ہے اور نہ سولی دی ہے، بلکہ دوسرے کو ان کی شبیہ بنا دیا گیا تھا، اور جن لوگوں نے عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کیا ہے وہ سب منزل شک میں ہیں، اور کسی کو گمان کی پیروی کے علاوہ کوئی علم نہیں ہے، اور انہوں نے یقیناً انہیں قتل نہیں کیا ہے بلکہ خدا نے اپنی طرف اٹھا لیا ہے، اور خدا صاحب غلبہ اور صاحب حکمت بھی ہے۔ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی والدہ گرامی صدیقہ، طاہرہ اور برگزیدہ خاتون تھیں۔ قرآن کریم میں ایک سورہ حضرت مریم کے نام سے ہے، اور حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو خدا کی نشانی کے طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ وہ ابتدا میں معبد میں خادمے کی حیثیت سے تھیں، بعد میں الہی فرشتے کے ذریعے صاحب اولاد ہوئیں۔ ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گہوارے میں ہی خود کو متعارف کروایا اور فرمایا، میں خدا کا بندہ ہوں، خدا نے مجھے کتاب عطا کی ہے اور مجھے پیغمبر قرار دیا ہے اور مجھے ہر جگہ باعث برکت بنایا ہے۔ قرآن کریم میں دو ایسے انبیاء ہیں جن پر خدا نے تین سلام بھیجے ہیں، ولادت کے موقع پر، وفات کے موقع پر اور قیامت کے دن مبعوث ہوتے وقت۔ ان میں سے ایک حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں جو بنی اسرائیل کے ایک حکمراں کی ہوسرانی کے نتیجے میں شہید ہو گئے، اور سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے قیام کے وقت ان کا ذکر کیا تھا۔ دوسرے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو باپ کے بغیر پیدا ہوئے اور خدا کی نشانیوں میں سے قرار پائے۔ مشہور و معروف مغربی مصنف ول ڈورنٹ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ قرآن کریم اور مسلمانوں کا عیسائیوں پر ایک بہت بڑا احسان ہے، اور وہ یہ کہ ان کے دین اور کتاب میں انجیل اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انتہائی عزت اور بزرگی کے ساتھ یاد کیا گیا ہے اور انجیل کی تائید بھی کی گئی ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وجود کو ثابت کرنا انتہائی مشکل ہو جاتا، کیونکہ ان کی کوئی اولاد نہیں ہے اور نہ ہی ان کا کوئی مزار یا مقبرہ ہے۔ اگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کریم کی جانب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تائید نہ ہوتی تو منکر افراد بہت آسانی سے ان کے وجود کا انکار کر سکتے تھے۔ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی احادیث میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہترین اور اچھے الفاظ میں یاد کیا گیا ہے۔ سامعین، اسلام کی عالمی حکومت کے حاکم و رہبر و قائد فرزند رسول حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریفی ہوں گے، اور اللہ تعالی کے اولوالعزم پیغمبر حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام امام عصر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ہمراہ قرآنی اقدار کو عالمی پیمانے پر پیش کرنے میں آپ کی مدد و نصرت کریں گے۔ امام زمانہ علیہ السلام کے عالمی انقلاب کی توسیع اور اسلام کی عالمی حکومت کے نفاذ میں حضرت مسیح ابن مریم علیہ السلام حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کے شانہ بشانہ رہیں گے۔ اہل سنت اور اہل تشیع کی متواتر روایات سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ قائم آل محمد علیہ السلام کے ظہور کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان چہارم سے نازل ہوں گے اور نماز میں امام زمانہ علیہ السلام کی اقتداء کریں گے۔ چنانچہ کتاب صحیح بخاری نے اپنی سند کے ساتھ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ تمہارا حال اس وقت کیا ہوگا کہ جب مریم کا بیٹا عیسیٰ نازل ہوگا، جبکہ تمہارا امام خود تم میں سے ہی ہوگا۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمٰ نے اپنی معرکۃ العرا بہار الانوار کتاب میں فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی ایک حدیث نقل فرمائی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت قائم آل محمد علیہ السلام کی روب الہی کے ذریعے مدد اور نصرت الہی کے ذریعے انہیں تائید حاصل ہوگی، زمین ان کا اشارہ پا کر اپنے مدار پر حرکت کرے گی اور ان کے لیے اپنے ذخیرے ظاہر کر دے گی، ان کی سلطنت مشرق و مغرب تک پھیل جائے گی، اللہ ان کے ذریعے اپنے دین کی مدد کرے گا چاہے مشرکین کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے، اور زمین پر کوئی ایسا خرابہ نہیں بچے گا مگر یہ کہ وہ آبادی میں تبدیل ہو جائے گا، اور روح اللہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور ان کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے۔ شیعہ اور اہل سنت کی روایات کی روشنی میں حضرت حجت علیہ السلام کے ظہور کے بعد اللہ کے اذن سے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام زمین پر تشریف لائیں گے اور آپ کے ہمراہ دیگر اصحاب و انصار کی طرح نماز ادا کریں گے، جیسا کہ خود ایک روایت میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وارد ہوا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں، اس ذات کی قسم جس نے مجھے سچا بشارتیں دینے والا قرار دیا ہے، اگر اس دنیا کی عمر صرف ایک دن رہ جائے تو اللہ اسی دن کو اس قدر طولانی کر دے گا یہاں تک کہ میرے بیٹے مہدی کا ظہور ہو جائے گا، ان کے ظہور کے بعد حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے اور ان کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے، اس وقت زمین نور الہی سے روشن و منور ہو جائے گی اور امام علیہ السلام کی حکومت مشرق و مغرب تک پھیل جائے گی۔ اسی طرح سے ایک دوسری روایت میں آیا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بیت المقدس میں ظہور کریں گے اور اس وقت لوگ باجماعت نماز پڑھنے میں مشغول ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر امام جماعت اپنے کو الگ کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھانے کے لیے کہیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام خود انہی کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے، اور چونکہ اس زمانے میں عیسائیوں کی اکثریت ہوگی اور عیسائی حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو منجی و مصلح عالم کے طور پر پہچانتے ہوں گے، لیکن جیسے ہی وہ یہ منظر دیکھیں گے کہ ان کے پیغمبر نے مسلمان کی اقتداء میں نماز ادا کیا ہے تو وہ حضرت قائم آل محمد علیہ السلام پر ایمان لائیں گے، اور یہی امر حضرت کے عالمی انقلاب اور حکومت کا مضبوط ستون شمار ہوگا۔ اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نازل ہونے کی متعدد جگہیں بیان ہوئی ہیں، جیسے قدس شریف، دمشق کا سفید پل، فلسطین کا دروازہ لط۔ جناب طبرانی کی روایت کے مطابق حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام دمشق میں ظہور کریں گے، چنانچہ طبرانی نے اپنی سند سے نقل کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دمشق کے منار سفید کے قریب نازل ہوں گے، جبکہ شیعہ کتب میں منقول روایات کی بنیاد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب سے پہلے بیت المقدس میں ظاہر ہوں گے اور فرزند رسول حضرت امام عصر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی اقتداء میں نماز پڑھیں گے اور پھر اس کے بعد شام کے علاقہ جات کی طرف کوچ کریں گے۔ وہ عالمی حکومت جس کی زمام خود سرکار ولی عصر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے دست حق میں ہوگی، اس کے تمام مناصب، عہدے اور وزارتوں پر اخیار امت اور نیک لوگ ہوں گے۔ لہذا جو چیز روایت سے سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت امام مہدی آخر الزماں علیہ السلام کی عالمی حکومت میں بہت سے پیغمبروں، ان کے جانشینوں اور متقی و صالح افراد کو اہم عہدے دیے جائیں گے تاکہ عدالت اپنے حقیقی معنی میں محقق ہو سکے۔ سامعین، ایک بار پھر آپ سب کی خدمت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اب لیجیے سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے، اس کے بعد آج کے دن کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا، اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 4 دے 1 جمادی الثانی اور 25 دسمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ 25 دسمبر کو پیغمبر خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فلسطین میں واقع علاقے بیت لحم میں ولادت ہوئی۔ ان کی والدہ حضرت مریم تھیں۔ خدا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے پیدا کیا۔ انہوں نے ولادت کے بعد ہی گہوارے میں بات کرنی شروع کر دی اور اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا۔ قرآن کریم نے ان واقعات کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں غریبوں اور لاچاروں پر خصوصی توجہ دی اور ان کی مدد کی۔ آپ فرماتے ہیں، حکمت تواضع اور انکساری سے نکھرتی ہے، نہ کہ تکبر سے، جیسے ہموار اور صاف زمین میں فصل اگتی ہے، نہ کہ پہاڑ پر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم ولادت کی مناسبت سے ہی دنیا عیسائیت میں کرسمس کا تہوار پورے جوش و جذبے کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ پچیس دسمبر سن 1979 کو سہونی حکومت کی جاسوسی تنظیم موساد کے جاسوسوں نے 3 اعلیٰ فلسطینی حکام کو شہید کر دیا۔ تنظیم آزادی فلسطین پی ایل او کے سیکیورٹی سربراہ علی حسن سلامہ کو بیروت میں، پی ایل او کے سیاسی دفتر کے رکن سمیر طوفان کو قبرص میں، اور کویت میں پی ایل او کے نمائندے علی ناصر یاسین کو شہید کیا گیا۔ موساد قتل کے ان بے رحمانہ واقعات سے اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنا چاہتی تھی، لیکن ان سے یہ امر سب سے زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آیا کہ سہونی حکومت اپنے مقاصد کے حصول کے لیے دنیا کے مختلف علاقوں میں قتل جیسے گھنونے جرائم کے ارتکاب سے بھی گریز نہیں کرتی۔ چار دئی سن 1306 ہجری شمسی کو مجاہد عالم دین آیت اللہ مہدی نور اللہ نجفی اصفہانی کو ایران کے بادشاہ وقت رضا خان کے ایجنٹوں نے زہر دے کر شہید کر دیا۔ وہ 1240 ہجری شمسی میں اصفہان میں پیدا ہوئے تھے۔ آیت اللہ نجفی اصفہانی نے شروع میں اپنے والد سے تعلیم حاصل کی اور اس کے بعد وہ مزید تعلیم کے لیے عراق چلے گئے، جہاں انہوں نے معروف اساتذہ سے کسب فیض کیا اور درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ آیت اللہ نجفی اصفہانی نے اصفہان میں تحریک تمباکو میں سرگرم حصہ لیا اور وہ آئینی تحریک کے بھی ایک اہم رکن شمار ہوتے تھے۔ انہوں نے اصفہان میں انجمن مقدس ملی، ایک ہسپتال اور مدرسہ قائم کیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے چھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور آپ سماعت فرمائیں آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الذی لا ارجو الا فضلہ ولا اخشى الا عدله ولا اعتمد الا قوله ولا امسك الا بحبله بك استجير يا ذا العفو والرضا من الظلم والعدوان ومن غير الزمان وتواتر الأحزاب ومن انقضاء المدة قبل التأهب والعدة وإياك أسترشد لما فيه الصلاح والإصلاح وبك أستعين فيما يقترن به النجاح والإنجاح وإياك أرغب في لباس العافية وتمامها وشمول السلامة ودوامها وأعوذ بك يا رب من همزات الشياطين اللهم إني أبرأ إليك في يومي هذا وما بعده من الآحاد من الشرك والإلحاد وأخلص لك دعائي تعرضا للإجابة وأقيم على طاعتك رجاء للإثابة فصل على محمد خير خلقك الداعي إلى حقك وأعزني بعزك الذي لا يضام واحفظني بعينك التي لا تنام واختم بالانقطاع إليك أمري وبالمغفرة عمري إنك أنت الغفور الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين